الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ آیت تھوڑی طویل بھی ہے اور یہاں اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تین تمثیلات بیان فرمائی ہیں, مثالیں, تمثیلات, پیرابلز. کچھ حقائق بڑے گہرے ہوتے ہیں اور ان حقائق کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے مشاہدات میں آنے والی کچھ چیزوں سے سمجھایا ہے. ایمان سے متعلق, غیب سے متعلق کچھ حقائق ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے مشاہدے میں آنے والی باتوں کے ذریعے, تمثیلات یعنی پیرابلز کے ذریعے سمجھایا ہے. اس رکوع میں تین تمثیلات ہیں. البتہ جو آیت اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کی مشکل ترین, سمجھنے اور بیان کرنے کے اعتبار سے مشکل ترین پیرابل ہے, تمثیل ہے. اور ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں, اللہ کی مثال دینا ممکن نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں صحابہ کرام میں تفسیر میں امام ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں اس مقام پر بندہ مومن کے دل میں اللہ پر جو ایمان کی کیفیت ہے اس کی تمثیل ہے. دوبارہ, اللہ کی مثال ممکن نہیں, بندہ مومن کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی پر جو ایمان ہے اس نور ایمان کی تمثیل یا پیرابل بیان کی جا رہی ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. مثل النور ہی کمشکات, اس کے نور, اس کی نہیں, اس کے نور, نور ایمان, اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو, الماری کہہ لیں, پرانے زمانے میں طاق استعمال ہوتا تھا لفظ. فیہا مصباح, اس میں ایک چراغ ہو. المصباح فی زجاجہ, چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو. ایک طاق ہے, اس میں ایک شیشے کا جار کہہ لیجئے, اور اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے. الزجاجت کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ, وہ شیشہ گویا ایک چمکدار ستارہ ہے, وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت زیتون سے. لا شرقیتیوں ولا غربیہ, جس کا رخ نہ مشرقی ہے نہ مغربی. یکاد زیتہا یضیء, قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے, جل اٹھے. ولو لم تمسسہ نار, خواہ آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو. ایک طاق ہے, اس میں قندیل ہے, اس میں ایک ستارہ ہے, اس میں ایک چراغ ہے, معاف کیجئے گا, اور اس چراغ کو جلانے کے لیے تیل چاہیے ہے, اور تیل کو آگ دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ چراغ روشن ہو جائے. پانچ باتیں ہوئیں. تمثیل کس بات کی ہے؟ یہ انسان کا سینہ, ٹھیک ہے, ایک پنجرہ سا ہے. اس سینے کے اندر دل, اس دل کے اندر نور ایمان. انسان کا سینہ, اس میں دل, اس دل میں نور ایمان, اللہ پر نور کی تمثیل. اس ایمان کا تیل کیا ہے؟ فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے, نشانیاں کائنات میں, وجود میں. اس تیل کو روشن کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ عام تیل تو روشن ہوتا ہے آگ سے, اس نور فطرت والے معاملے کو کس سے روشنی ملے گی؟ وہ نور وحی, جو پیغمبر کی زبان سے وحی کی تعلیم پہنچے گی, وہ نور آ کر اس اندر کے تیل کو روشن کرے, تو یہ اندر نور ایمان والا چراغ روشن ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ مجھے تو بہت دیر سے سمجھ آئی تھی, اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. جی, سینہ, سینے میں دل, دل میں نور ایمان, فطرت میں نور ایمان, فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے. ایک نور دوسرا نور باہر سے آئے گا وحی والا, وہ اس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دے گا اور یہ جل اٹھے گا چراغ اور اندر نور ایمان آ جائے گا. اسی لیے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے, نورن علا نور, نور پر نور ہے, ایک نور وحی جو آ رہا ہے پیغمبر کے ذریعے اور ایک نور فطرت. یاد دلا دی اللہ نے مجھے الحمدللہ سورہ آل عمران, ایمان عقلی اور ایمان سمعی, عقل والا وہ فطرت میں تعارف موجود اور سمعی کیا ہے, سن کر پیغمبر کی دعوت, وہ ایمان عقلی جمع ایمان سمعی تھا, یہ نور فطرت اور نور وحی جو پیغمبر سے میرے مل جائے تو یہ نور علی نور, یہ اندر ایمان کا چراغ روشن ہو جائے گا. شرقی غربی کیا تھا مطلب, ایک باغ اس میں ایک درخت ہو بالکل وسط میں تو صبح بھی روشنی زیادہ سے زیادہ ملے گی, شام میں بھی روشنی زیادہ سے زیادہ ملے گی, ادھر ادھر کے تعصبات سے جو پاک ہو, تکبر حسد تعصب, یہ سورہ البقرہ میں تفصیل آئی تھی, تکبر حسد تعصب یہ شرقی غربی ادھر اور ادھر کے تعصبات سے جو پاک رہے اور فطرت میں طلب اس کے اندر ہدایت کی طلب و تڑب موجود رہے تو جیسے ہی نور وحی کی بات سامنے آئے گی لپک کر وہ قبول کرے گا, نورن علی نور والی بات ہے. اس وقت تو اتنا ہی ممکن ہے, باقی تفصیل استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس میں رحمت اللہ علیہ اور ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب نے ان دروس کے نوٹس تیار کیے تھے, وہ ٹیچرز کے لیے بہت اہم ہیں, ٹیچرز کے لیے بہت اہم ہیں. منتخب صاحب نکات, صحیح لفظ ہے نکات, برائے درس و تدریس چھ حصے ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیا اور انجینئر نوید احمد صاحب نے اس کے نوٹس تیار کیے تھے, وہ بھی آپ کو مکتبے پر دستیاب ہے, وہاں یہ تفصیل زیادہ ملے گی انشاءاللہ. نور علی نور, نور پر نور ہے, یہد اللہ لنور ہی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور نور ایمان کی طرف رہنمائی دیتا ہے, ویضرب اللہ الامثال للناس, اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. یہ سب کو سمجھایا جا رہا ہے ہمارے لیے, اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں, اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. فی بیوتین اذن اللہ ان ترفع, ان گھروں میں جن کے بارے میں حکم دیا ہے اللہ نے کہ ان کو بلند کیا جائے, مساجد مراد, مساجد کو بلند کیا جائے, یہ جو مینار کا تصور ہے یہ بھی یہ ہے کہ بستی میں علاقے میں سب سے اونچی اونچی عمارت کس کی نظر آئے, اللہ کے گھر کی, تو یہ مینار اس کا سمبل اور سائن بھی ہیں. فرمایا کہ فی بیوتین اذن اللہ ان ترفع, وہ گھر جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے, ویذکر فیہ اسمہ, اور اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے, یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال, صبح و شام ان میں وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة, جنہیں کوئی تجارت نہیں خرید و فروخت غافل کرتی ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکات ادا کرنے سے. یہ سچا پکا ایمان, حقیقی ایمان, نور علی نور کی بات آئی, یہ سچا پکا ایمان دل میں موجود ہو تو بندے کی کیفیت کیا ہوگی, رہے گا دنیا میں مگر پھنسے گا نہیں, ڈوبے گا نہیں, کوئی خرید و فروخت, کوئی تجارت, کوئی لین دین اللہ کے ذکر سے, نماز قائم کرنے سے, زکات ادا کرنے سے انہیں نہیں روکے گی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں, وہ خوف کا معاملہ. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا کرے, ویزیدہم من فضلی, اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے. سارا فضل ہی فضل ہے, مگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ تو اجر ہوا, اور جو اور مزید اللہ دے گا وہ اس کا فضل ہوگا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ تو نور علی نور سچے پکے ایمان والوں کی تمثیل یا پیرابل آ گئی. اب دوسری تمثیل ہے جھوٹ موٹ کی نیکی کرنے والے, ایمان کے بغیر نیکی کرنے والے, دکھاوے کی نیکی کرنے والے, دوسری تمثیل یا پیرابل. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں, سراب معراج انگلش میں کہتے ہیں, یعنی کہ صحرا ہو تو دور سے اٹھتی ہوئی لہریں کیا محسوس ہوتی ہیں, جیسے کہ پانی دھوکا ہے نا, سراب, اور جن لوگوں نے کفر کی ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، بقیعتن چٹیل میدان میں، یحسبہ ظمآن ماء، پیاسا شخص اسے پانی گمان کرتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ اب یہ تمثیل مکمل کی جا رہی ہے، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اور وہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، فوفاہ حسابا، بس اللہ اس کا حساب پورا کر دے گا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اللہم حاسبنا حساب یسیرا۔ یہ کون ہے؟ ایمان کے بغیر نیکی کرنے والا، جھوٹ موٹ کی نیکی کرنے والا، دکھاوے کی نیکی کرنے والا، ہے تو صحیح اعمال مگر حقیقت کچھ نہیں، جیسے وہ دھوکا ہے، وہ اڑتی ہوئی لہریں کیا لگتی ہیں کہ پانی قریب آئے تو کچھ نہیں ہے، وہ ریت کا تو ریت ہی ریت ہے، اسی طرح کا جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو جن پر سمجھا کہ میرے اعمال ہیں کوئی حقیقت کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا، اللہ ہی کو پائے گا، وہ اس کا حساب چکا دے گا۔ تیسری تمثیل، تیسری پیربل، نہ جھوٹ موٹ کا ایمان ہے، نہ جھوٹ موٹ کی کوئی نیکی ہے، اندھیرے ہی اندھیرے اور تاریکی ہی تاریکی، یہ تیسری تمثیل یہ پیربل۔ او کظلمات فی بحر اللج یغشاہ موج، یا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ گہرے سمندر میں اندھیرے، گہرے سمندر میں اندھیرے جنہیں ڈھانپ لیتی ہے موج، من فوق ہی موج، اس کے اوپر دوسری موج، من فوق ہی سحاب، اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ایک پر دوسرا، یہ انتہائی گہرے سمندر کی کیفیت کہ جہاں آگے ذکر ہے قرآن میں بھی، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ اسے دیکھ سکے، وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، گہرے سمندر کی یہ کیفیت کا معاملہ۔ ضمناً ایک بات ہے، ایک فرینچ ایڈمرل تھا اور اس کے علم میں یہ آیت آئی کہ بھئی قرآن میں اس طرح کی بات بھی ہے، تو کسی مسلمان یا مسلمانوں سے اس کا رابطہ تھا، پوچھا بھئی تمہارے پیغمبر نے کبھی کوئی سمندر کا سفر کیا؟ کبھی نہیں کیا، اور ثابت شدہ بات ہے حضور نے سمندر کا سفر نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا اچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لے، کیوں بھائی؟ کہیے کوئی انسان کہہ نہیں سکتا جس نے سمندر، وہ بھی گہرے سمندروں کا مستقل کبھی سفر نہ کیا ہو، وہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ گہرے سمندر کی کیفیت یہ ہوتی ہے اندر کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، وہ ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر، آگے سنیے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ تو ہمیں نور کی دعا کرنی چاہیے۔ اب آئیے نور و بشر کا مسئلہ، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، حضور فجر کی سنت گھر پہ ادا فرماتے اور فجر کی نماز فرض کے لیے ادا تشریف لے جاتے، طویل دعا کرتے، مختلف احادیث کی کتب میں دعائیں آئی ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحت نورا وفی بشری نورا وفی لحمی نورا وفی عصبی نورا وفی قلبی نورا، اللہم اجعلنی نورا، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ میرے لیے نور بنا دے، اے اللہ میرے دل میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے سامنے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے گوش میں، میرے پٹھوں میں، میرے دل میں نور بنا دے، اے اللہ مجھے نور بنا دے، اور اللہ میرے لیے نور ہی نور بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور بشر ہیں، انسانوں میں سے ہیں، مگر حضور کی نورانیت کا معاملہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مسائل کو بھی درد دل رکھنے والے علماء نے سالف کر رکھا ہے، کہاں لے کے جائیں گے اس دعا کو؟ حضور کہہ رہے اللہ مجھے نور بنا دے، اور یہ دعا آپ اور میں پڑھیں، اب بھائی فجر کی سنت گھر میں پڑھ کے مسجد جاتے ہوئے، جماعت کی نماز کو جاتے ہوئے دعا پڑھیں، تو آپ اور میں کیا دعا کریں گے؟ اللہم اجعلنی نورا، کیا ترجمہ؟ اللہ مجھے نور بنا دے۔ اب سوچئے گا اس پر، آگے چلیں، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنا اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اب عمومی مضامین جو ایمانیات سے متعلق ہے مدنی صورت، لیکن مکی صورتوں کے مضامین اب آپ کو محسوس ہوں گے، تشریح کم ہوگی انشاءاللہ اگلی چند آیات تک۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض وطیر صافات، کیا اللہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پاکیزگی بیان کرتی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی؟ کل قد علم الصلاۃ وتسبیحا، ہر ایک نے اپنے وظیفے کو جان لیا اور اپنی تسبیح کو بھی. یہاں وظیفے سے مراد کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے، ان پرندوں کو بھی پتا ہے. اور قرآن میں ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. واللہ علیم بما يفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف لوٹنا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر وہ انہیں آپس میں ملا دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے. فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو اس کے درمیان سے بارش برستی ہے. وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور وہ جو آسمانوں میں پہاڑ ہیں اولوں کے، ان سے اتارتا ہے اللہ اولے، اور بعد اوقات یہ میلوں طویل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، پھر وہ جس پر چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے. یکاد سنا برقہ یذهب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو لے جائے. یہ خوف بھی رہتا ہے لوگوں کو. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات و دن کو بدلتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں سبق آموزی ہے عقل مندوں کے لیے اور آنکھوں والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ مما، اور اللہ نے ہر جاندار پانی سے بنایا. فمنہم من یمشی علی بطنی، پس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے سانپ وغیرہ. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے. بہت ساری مثالیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور بہت ساری مثالیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اور کچھ کو زیادہ بھی ٹانگیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی، وہ بھی ہم دیکھتے رہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا کرتا ہے. اگلی آیات میں منافقین کا ذکر آئے گا اور پھر سچے ایمان والوں کا ذکر آئے گا کانٹراسٹ کے طور پر. مدنی صورت ذہن میں رکھیے گا. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ یعنی منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول علیہ السلام پر ایمان لائے. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے حکم مانا. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر گیا، مراد انہوں نے نافرمانی کی. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں. سنیے، دعویٰ ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا اور ان کے حکم کی ہو رہی ہے خلاف ورزی، تو اللہ کہہ رہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے اچانک ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے انکار و فرار. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے کوئی حق ملنے کا معاملہ ہو تو اس کی طرف گردن جھکائے خوشی خوشی چلے آتے ہیں. لاؤ جی مالی غنیمت میں حصہ دو، لاؤ جی ہمارا حصہ دو، فوراً چلے آئیں گے. افی قلوبی مرد ام ارتابوا ام یخافون ام یحیف ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض یعنی بیماری ہے، یا وہ شک میں مبتلا ہے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے؟ معاذ اللہ، بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ وہی ظالم ہیں. یہ تو ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا بیان. اب ایمان کے سچے دعوے داروں کا بیان، سچے ایمان والوں کا بیان. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، مومنین کی بات تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلائے جاتے ہیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے. اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تو وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ ایمان والوں کا طرز عمل. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں فلاح پانے والے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے. وَيَتَّقْهِ، اور اس کا تقوی اختیار کرے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو بس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ انہی میں ہمیں شامل فرمائے. اب پھر منافقین کا تھوڑا بیان. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان منافقین نے اللہ کی زوردار قسمیں کھائیں. لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر آپ انہیں حکم دیں گے ضروری جہاد کے لیے نکلیں گے. یعنی یہ چاہتے کہ ان کے لیے گھر پر آ کر ان کو انوائٹ کیا جائے، پرسنل کال ان کو گھر پر آ کر دی جائے، بھائی پکار لگے گی، سب کو پتا ہے، تمہیں بھی پتا چلتا ہے، نکلو اللہ کی راہ میں۔ لئن امرتہم لیخرجن، بس آپ اگر انہیں حکم دیں گے تو یہ ضرور نکلیں گے۔ قل لا تقسموا، اے نبی علیہ السلام فرمائی کہ قسمیں مت کھاؤ، طاعت معروفہ، اطاعت کرنا ہی پسندیدہ بات ہے۔ یہ قسمیں کھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ دل نہیں، کچھ کالا ہے دال میں تبھی تو تم قسمیں کھا رہے ہو، ورنہ ایمان والے ہو گئے تو عمل کر کے ثبوت پیش کرو گے تم واقعتا ایمان والے ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول علیہ السلام کی۔ فإن تولوا فإنما علی ما حمل وعلیکم ما حملتم، پس اگر اے لوگوں تم پھر گئے تو یقیناً رسول کے ذمے تو اسی قدر ہے معاملہ جو ان پر ذمہ داری ڈالی گئی، اور تم پر وہی معاملہ ہوگا جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ رسول اپنے ذمہ دار، تم اپنے ذمہ دار، ایک تو اس تعلق سے جو ان کی اطاعت نہیں کر رہا، جو ان کی دعوت قبول نہیں کر رہا، وہ خود ذمہ دار ہے۔ پھر ایک اور پہلو سے بھی، حضور علیہ السلام اجتماعیت کے امیر بھی تھے، امیر پر اپنی ذمہ داری ہے اور رفقاء اور ساتھیوں پر اپنی ذمہ داری، ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے۔ مزید نیچے آ جائیں، کسی کا چاہے کوئی ذمہ دار ہو کسی اجتماعیت کے اندر، کسی کا کمزور اور سست پڑنا میرے لیے کمزور اور سست پڑنے کی دلیل نہیں ہے۔ ہر شخص نے اپنا جواب دینا ہے، ذمہ دار ہے تو وہ اپنا جواب دے گا، جو ذمہ دار کے تحت ہے وہ اپنا جواب دے گا۔ ہاں، حضور علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول علیہ السلام کے ذمے تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے۔ اگلی آیت جس کو آیت استخلاف کہہ سکتے ہیں، اگلی آیت ہے کہ جس کو آیت استخلاف کہا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کیے جانے کا وعدہ عطا فرمایا ہے، خلافت عطا کیے جانے کا وعدہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اللہ نے ان سے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور اللہ ضرور ان کے لیے اس دین کو استحکام عطا کر دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ یقیناً ان کے خوف کے بعد ضرور ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ يَعْبُدُونَنِي، وہ میری عبادت کریں گے، لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ خلافت کا وعدہ اللہ نے دیا ہے، خلیفہ سیدنا آدم علیہ السلام، تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے، آخری خلیفہ وہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پر نبوت ختم ہو گئی، رب پیغمبروں والی ذمہ داری امت پر آ گئی، حضور اللہ کے انبیاء ہونے کے سے ہونے کے ناطے آخری خلیفہ تھے، حضور کے بعد اب خلافت امت پر اجتماعی طور پر آ گئی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خلافت کیا ہے؟ وہ تمام کام جو حضور انجام دے رہے تھے علیہ السلام، اب حضور کی نیابت کرتے ہوئے ان کے بحاف پر یہ کام انجام دینا، یہ خلافت کی ذمہ داری امت پر ہے۔ حضور نے عبادات کا نظام دیا، امت عبادات کا نظام قائم کرے، حضور نے معاشرت سکھائی، امت معاشرت کو پر عمل درآمد کرے جو تعلیم ہے، حضور نے فیصلے کیے شریعت کے مطابق، امت نظام بنائے، حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا، امت دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرے، حضور نے اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو سربلند کیا، اب امت اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کی جد و جہد کرے، یہ خلافت کی ذمہ داری اب امت کے کاندھوں پر۔ اللہ کے وعدے ہیں، سورہ صف میں بھی میں آپ کو سناؤں گا، ابھی ایک حدیث شریف سنائے دیتا ہوں۔ آج تو بڑے اندھیرے ہیں، اندھیرے ہیں، اس میں روشنی کی امید اور کرن کی امید، روشنی کی کرن اور امید کی بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علیہ السلام، مسلم شریف کی روایت، میرے رب نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھائی، پوری زمین، جو رب کائنات کی سیر کرا رہا ہے، معراج کی شب زمین دکھانا کیا مشکل، میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اور مغرب بھی دیکھے، میری امت کا اقتدار وہاں تک جائے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی گئی ہے، یہ ہونا باقی ہے۔ آدھی دنیا پر ہم پہنچے ہیں سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا رقبہ ہمارے پاس سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی رہا، البتہ وہ آئیڈیل بات وہ قیامت سے پہلے آئے گی، اور حضور علیہ السلام کی چند احادیث بعد میں بھی آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے کہ نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قیامت سے پہلے پوری زمین پر انشاءاللہ قائم ہوگا۔ اور یہ باتیں واضح بھی ہو رہی ہیں، دنیا گلوبل تو ہو رہی ہے نا، تب گلوبل آرڈر، ورلڈ آرڈر تو ایک آیا تھا جیوس کا، اور اللہ رب العالمین نے جو آرڈر اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے ذریعے عطا فرمایا وہ آخری جسٹ گلوبل آرڈر ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم مسلمان ہیں، حضور کی بشارات پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ذرا جذباتی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں. ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر ہوا تھا، ایک بات رہ گئی تھی، وہ بھی ایمان والا تھا اور اللہ نے آدھی دنیا پر اس کو سلطنت عطا کی تھی، ذہن میں رکھیے گا. تو پوری پر بھی اللہ دینے پر قادر ہے، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ. پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے دین کو جو اس نے پسند کیا تمکن دے گا، استحکام دے گا، خوف کی کیفیت بدل دے گا، امن دے گا. پھر تمہارا کام کیا ہوگا؟ تم میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جس نے اس کے بعد ناشکری کی پس وہی لوگ فاسق ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان بشارات کا یقین عطا کرے، اللہ ہمیں قبول کرے اپنے کلمے کی دین کی سربلندی کے لیے، اور یہ پیارا پاکستان جو ہمارے بابا آبا و اجداد نے قربانیاں دے کر لیا تھا، جو جس کی منزل ہی خلافت کا نظام ہے. قائد اعظم کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر آخری آخری الفاظ ہیں. میرا دل خوش ہوتا ہے کہ جب میں پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ چکا ہوں، اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ خلفائے راشدین خلافت راشدہ کے عہد کو سامنے رکھے اور عہد حاضر کی ایک اسلامی ریاست دنیا کے سامنے پیش کرے. اقبال کو، قائد اعظم کو یہ چیزیں کلیئر تھی الحمدللہ. کچھ مزید باتیں 27 شب میں کریں گے انشاءاللہ. واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دور میں خلافت کانفرنس کا انعقاد کیا، خطبات خلافت دیے، اور اس کو ہم نے شائع بھی کیا، آڈیو ویڈیو میں بھی دستیاب ہے. خطبات خلافت کے نام سے بھی ہے، اور خلافت کی حقیقت اور عصر حاضر میں اس کا نظام. آج کے عہد میں سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کیا ہوگا، اس کے لیے بھی اشارات اس میں موجود ہیں. وہ بشارات کیا ہیں، وہ بھی احادیث موجود ہیں. میتھڈالوجی، طریقہ کار کیا ہوگا، وہ بھی ان میں موجود ہیں، خطبات خلافت میں. اور یہ ٹائٹل ہے میرے سامنے، خلافت کی حقیقت اور عصر حاضر میں اس کا نظام. ان کتابوں کا مطالعہ یا ان کا سماعت کرنا لیکچرز کا مفید رہے گا انشاءاللہ. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، ہرگز گمان نہ کرنا کہ کافر زمین میں عاجز کرنے والے ہیں. ومأواهم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. ولبئس المصير، اور وہ لوٹنے کا بہت برا ٹھکانہ ہے. اللهم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. دو رکو ہیں، تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ مکمل کریں گے، سورہ نور مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اب کچھ مزید ہدایات معاشرتی زندگی کے حوالے سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، چاہیے کہ تمہارے غلام تمہارے پاس آنے جانے کے بارے میں تم سے اجازت لیں، اور تمہارے وہ بچے جو ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، تین اوقات میں. یعنی غلاموں کو آنا جانا تو رہے گا گھر میں اور چھوٹے بچے، لیکن تین اوقات میں وہ اجازت لے کر آئیں. وہ پرائیویسی کے اوقات ہیں. کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جبکہ تم اضافی کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کے وقت، قیلولے کا ٹائم. اب قیلولہ کہاں ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہے نا؟ مارکیٹیں 12-1 بجے کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں رات کو 10 بجے. ان نیچرل لائف اسٹائل ہے نا جی. ہاں، رمضان شریف میں شاید تھوڑا کچھ لوگوں کو موقع مل جائے، سنت کی نیت سے بھی کر لینا چاہیے، اللہ آسانی فرمائے. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد. ثلاث عورات لکم، یہ تین پردے کے اوقات ہیں پرائیویسی کے. اس میں آپ بھی تھوڑا ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے، لباس بھی ذرا لائٹ اس نے پہن رکھا ہوتا ہے، اور ان پرائیویسی کے اوقات میں زوجین کے تعلق کے قائم ہونے کا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو چھوٹے بچے، غلام جو کہ آتے جاتے رہتے، وہ ان اوقات میں تو اجازت لے کر آئے. یہ ہے شرم و حیا کے لیے احکامات. لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، نہیں تم پر نہ ان پر اس کے علاوہ کوئی حرج کی بات. طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم میں سے بعض کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مگر تین اوقات میں یہ جو ہے وہ اجازت لیں. یہ ان کے لیے، ہاں، باقی نامحرم کا تو معاملہ بالکل الگ ہوگا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو واضح فرماتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے. اچھا جی، اب وہ جو بچے تھے نا، وہ پپو تھا گڈو تھا، اب وہ بڑے ہو گئے. اب 60 سال کے ہوئے، ہم پپو گڈو تو کہہ لیتے ہیں، وہ اس کا نک نیم چلا آ رہا ہے، لیکن نہیں، اب بچے بڑے ہو گئے. اب کیا حکم ہے؟ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جب تم میں سے یہ لڑکے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو گئے تو چاہیے کہ اجازت لیں جیسے ان سے پہلے اجازت لیتے تھے. جب تک تو بچے تھے تو آنا جانا لگا رہا ہے کوئی ایشو نہیں, پرائیویسی کے اوقات میں اجازت لیں. اب یہ بڑے ہو گئے, گڈو صاحب بڑے ہو گئے, پپو صاحب بڑے ہو گئے ہیں, تب نا محرم والا معاملہ تو آئے گا, اب یہ گھروں میں آئیں گے اجازت لیں گے. كذلك يبين الله لكم آياته, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. بوڑھی عورتوں کے بارے میں ایک رخصت. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا, اور جو خانہ نشیں بوڑھی عورتیں ایسی کہ جو نکاح کی آرزو نہیں رکھتی, عمر بیت چکی ہے, اب کوئی ایسی خواہشات کا معاملہ بھی نہیں. فليس عليهن جناح ان, تو ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے زائد یعنی اضافی کپڑوں کو اتار رکھیں. کیا مطلب؟ پانچ ہجری میں سورہ عذاب جلباب بڑی چادر, بڑی چادر جس سے پورا جسم ڈھاپ لیا جائے وہ باہر کے لیے نامحرم کے سامنے, اور ابھی سورہ نور کی آیت 31 میں کیا تھا, خمر ہن خمار چھوٹی چادر. تو جو بہت بڑی چادر کہیں, کوٹ کہیں, ابایا کہیں, وہ اگر نہ لے چادر لے لے مناسب سی, تو ان بوڑھی عورتوں کے لیے رخصت ہے, اس میں رخصت ہے. آگے سنیے, غیر متبرجات بزینہ, لیکن زینت کی آرائش کرتی نہ پھریں. اگر کسی بوڑھی کو بھی جوان نظر آنے کا بڑا شوق ہے اور بن ٹھن کر وہ نکل رہی ہے تو یہ رخصت اس کے لیے. جی ابھی تو میں جوان ہوں, یہ ہر طرف ہو سکتا ہے بھائی, دونوں طرف ہو سکتا ہے معاملہ, تو زینت کا اظہار نہ کریں. اور اگر بن ٹھن کر نکلنے کا بڑا شوق ہے تو پھر یہ رخصت ان محترمہ کے لیے نہیں. آگے سنیے, وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ, اور اگر وہ بھی اس سے بچتی رہیں, اللہ ہو, یہ بوڑھیاں بھی وہ جلباب والا معاملہ رکھیں, یہ رخصت سے اگر فائدہ نہ اٹھائیں خیر اللہن, تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. اگلا جملہ 60-70 والوں کو ہی سمجھ آئے گا انشاءاللہ. وہ کیا, بزرگوں نے لکھا کہ بھائی ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے. دیکھا 60 والے مسکرا رہے, ان کو سمجھ آ گئی. بھائی سمجھ آ گئی تو بھلا, نہیں آئے تو کوئی بات نہیں. ہر گری پڑی شے, امام شافعی کا بھی بتایا گیا قول ہے رحمت اللہ علیہ, ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے. بچے تو اچھا لیکن رخصت ہے. آج عجیب معاملہ ہے, 80 سال کی دادی نانی وہ پورے عبایا میں نقاب میں, اور 20-22 سال کی پوتی اور نواسی بالکل ہی کم سا لباس. فطرے کا امکان کس کے لیے زیادہ, وہ جو 20-22 سال کی اس کی پوتی نواسی, وہ عجیب ماحول لباس کے اندر, اور وہ بوچاری جو 80 برس کی ہو گئی, وہ کیا فتنہ بنے گی کسی, وہ پورا پوشیدہ ہو کے چل رہی. اللہ کے بندو دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں. 80 سال کی بوڑھی اما کو جب دفن کرتے ہیں تو دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ, پردہ کرو پردہ کرو. ابے بھائی 80 برس کی بوڑھی جو مر گئی ہے, جس کو 5 کپڑوں میں دفن کیا جا رہا ہے, یہ کس کے لیے فتنہ نہیں, پردہ پردہ. بھائی جو یہ زندہ گھوم رہی ہیں 20-25-30-40 سال والی, ان کے لیے فتنہ زیادہ ہے, ان کو کراؤ پردہ. وہ بوڑھی جو مر گئی اس سے پردہ کیا کرا رہے ہو. اللہ کے بندو, واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اگلی آیت میں دو باتیں, ایک تو پس منظر ہے, صحابہ جہاد و قتال کے لیے جاتے تو اپنے گھرانوں کو معذورین کو دے جاتے, وہ تو نہیں جاتے تھے نا, بھائی تم کھا لو پی لو استعمال کرو. کبھی وہ بےچارے ذرا ہیزیٹنٹ ریلکٹنٹ ہوتے مربت کے کھائیں کہ نہ کھائیں, عجیب. کبھی مل کے بیٹھتے تو کوئی نابینا ہوتا, کوئی معذور ہوتا, تو صحابہ کو فیل ہوتا کہ یہ معذور ہے, ہم کہیں زیادہ نہ کھا جائیں. تو کچھ اس طرح کی بات آ رہی تھی. تو ایک ہدایت دی گئی, نمبر ایک. نمبر دو, 10 قسم کے گھروں کا ذکر آ رہا ہے. کتنا؟ 10 قسم کے گھروں کا ذکر آ رہا ہے. رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے, یہاں سے بھی کھا سکتے ہو, یہاں سے بھی کھا سکتے ہو. 20 سال پہلے سمجھ نہیں آتی تھی, آج سمجھ آتی ہے. جب خاندانی نظام تباہ ہو گیا دنیا کے اندر اور برباد ہو گیا ہے, تو اللہ کا یہ کلام ہمیں بتاتا ہے تمہارے رشتے بھی ہونے چاہیے, تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بھی ہونے چاہیے. ایک استاد نے ہمیں کہا تھا, بیٹا کم سے کم 4 لوگوں سے اچھے تعلقات رکھو. ہم نے کہا سر کیوں, اسکول لائف کے ٹیچر تھے. کہا بیٹا جب دیکھو تم مرو گے نا, تو کم سے کم 4 افراد چاہیے ہوں گے تمہارے کاندھے کو, تمہارے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے. کتنا پیارا دین ہمیں جوڑنا چاہتا ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے, اس آیت کا مطالعہ کریں. لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج, کوئی حرج نہیں کسی نابینا پر، نہ کسی لنگڑے پر اور نہ کسی بیمار پر۔ وہ جو ہیزیٹنٹ ہو رہے تھے نا، ریلکٹنٹ ہو رہے تھے، ان کے گھروں سے استفادہ کریں یا ساتھ بیٹھ کے کھائیں نہ کھائیں، سب کو کہا بھائی کوئی اس میں بے تکلفی ہونی چاہیے، یہ تکلفات اور مروت والے معاملات نہ ہوں۔ ولا علی انفسکم، نہ تم پر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، گنتے جائیے گا، تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنی خالاؤں اور ایک طرح یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں، اپنے دوست کے گھروں سے۔ میں نے 10 اس لیے کہا کہ پہلا جو کہا تھا وہ اپنے گھر کا کہا تھا، ورنہ 11 کہہ لیں۔ تو یہ 11 قسم کے گھرانے، رشتے، تعلق داری کی بات، ان کے ہاں کھانے میں شرکت کی بات کی جا رہی ہے، اس سے آدمی کی بے تکلفی بڑھتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا اسلام بھی کیا ہے؟ لوگوں کو سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ بہرحال تفصیل کا موقع نہیں، یہ کتنا پیارا دین ہے، جوڑنا چاہتا ہے ہمیں۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا واشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اکٹھے مل جل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن تو کہتے ہیں مل کر کھاؤ، تم لوگ پردہ کیوں کرواتے ہو؟ واہ بھائی واہ، ایک آیت لے کر تم اپنا نتیجہ نکالنا چاہتے ہو؟ سورہ نور کہاں لے کے جاؤ گے پوری کی پوری، اور سورہ عذاب کہاں لے کے جاؤ گے؟ آیت نمبر 53، حجاب کا لفظ وہاں پر آیا، نبی کے صحابہ سے کہا امت کی ماؤں سے کچھ لینا ہو پوچھنا ہو تو حجاب کے پیچھے سے۔ تو پورا قرآن لو نا بھائی، بھائی مرد مل کر کھائیں گے تو کیا پیٹ نہیں بھرے گا؟ ایک طرف ہو کے کھا لے، عورتیں ایک طرف بیٹھ کے کھائیں گے تو کیا پیٹ نہیں بھرے گا؟ پیٹ بھرے گا بھائی، کیا چکر ہے؟ چکر کچھ اور ہے، اصل میں چکر کیا ہے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق، جاتے قرآن ہمارے تابع ہو جائے۔ نہیں بھائی نہیں، ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے تابع کرنا ہے۔ ایک اور ادب، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پس جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو، یہ دعائے خیر ہے اللہ کے ہاں سے، مبارکتن طیبہ، برکت والی دعا ہے، پاکیزہ دعا ہے، یہ سلام کے الفاظ اللہ کا تحفہ۔ سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا، تفصیل آئی تھی، عام کرنا چاہیے سلام کو، اور یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے۔ باقی جتنے آداب گریٹنگز کے ہیں وہ کوئی میچ نہیں رکھتے سلام کے الفاظ کے ساتھ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائے، یہ تحفہ ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آخری رکوع ہے، مومنوں کا طرز عمل اور منافقین کا طرز عمل کانٹراسٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع، اور مومن بے شک مومنین تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ اور اس کے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں، لم یذهبوا حتى يستأذنوا، تو جب تک وہ ان صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لے جاتے نہیں۔ اب یہ مقام اور یہ رکوع سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام کا پورا 23 برس کا معاملہ، اجتماعی جد و جہد، اور آپ ایک جماعت کے امیر بھی، آپ کے صحابہ جماعت میں آپ کے ساتھ جڑے ہیں، وہیں آستین کے ساتھ منافقین بھی موجود ہیں، اجتماعی کام ہے، کبھی قتال کا تقاضا، کبھی انفاق کا تقاضا، اس سینیریو کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ مقام سمجھ آئے گا۔ اور ابھی ایک دو آیتوں کے بعد ایک بات ایسی آئے گی کہ اگر وہ اجتماعیت والا پہلو سامنے نہ حضور کا علیہ السلام تو یہ مقام سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں چلے نہیں جاتے۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک مقام نوٹ کر لیجئے گا، سورہ توبہ کی آیت 45 میں تھا کہ جو اجازت مانگتے ہیں وہ ایمان والے نہیں، سورہ توبہ آیت 45 میں۔ فرق کیا ہے؟ سورہ توبہ میں نفیر عام تھی، یاد آیا، ہر ایک کا نکلنا لازم، تو اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ 6 ہجری میں سورہ نور آ رہی ہے، ابھی نفیر عام کا معاملہ نہیں، تو جو کم سے کم اجازت لے رہا ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ یہ فرق ہے اس میں اور توبہ کی آیت نمبر 45، وہ نفیر عام کا معاملہ تھا۔ اولئک الذین یؤمنون باللہ و رسولی، وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے اور رسول علیہ السلام، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، بس اگر وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو آپ اجازت دے دیں جس کو ان میں سے آپ چاہیں۔ اختیار حضور کا ہے، اجازت لینے والا آج بھی اجتماعیت قائم ہے، ذہن میں رہے، اختیار امیر کا ہے، اجازت دینے والا ذہن بنائے اجازت نہیں ملے گی تو مجھے جانا نہیں ہے، اختیار امیر کا، تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے۔ حضور امیر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے۔ اللہ اکبر، کیوں بخشش مانگے؟ حضور تو حضور ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، عام کسی امیر کو ذہن میں رکھیے، نیچے سے لوگ اجازت لے کے جا رہے ہیں، او بھائی کام بھی تو کرنے دین کا، تم چلے گئے فلاں، تم چلے گئے فلاں مسئلے کے تحت، تبھی کام تو دل میں کچھ آ سکتا ہے نا، یہ دل میں اگر آ گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اس دل کو صاف کرنا کسی کے بارے میں، اس کا بہترین طریقہ ہے اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ آج جو بھی دینی اجتماعیتوں میں ذمہ دار ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو دعا میں یاد رکھیں گے تو اس طرح کی اونچ نیچ کبھی ہو جائے گی تو دل میں میل نہیں رہے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم اپنے درمیان رسول علیہ السلام کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھو۔ ایک ترجمانی کیا ہے؟ حضور کے حکم کو اور حضور کے تقاضے کو عام لوگوں کا انویٹیشن نہ سمجھنا۔ میسج آ گیا، کارڈ، اب تو خیر کم ہو جائیں گے، کارڈ آیا، میسج آ گیا، دل کیا تو گئے، دل کیا تو نہیں گئے، کوئی ایشو نہیں، نہ یہ انویٹیشن، یہ تقاضا کس کا ہے؟ امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی سیریس، اس کو لائٹ نہ لینا۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوادا، یقینا اللہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو تم میں سے نظر بچا کر چپکے سے کھسک لیتے ہیں۔ اب سمجھ آیا؟ پرانی اردو میں سٹک لینا، پرانی اردو میں ملے گا، اب کیا ہے؟ کھسک لینا۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب یہ کب سمجھ آئے گا؟ ذہن میں رکھ، منافقین بیٹھے ہوئے ہوں، حضور کی طرف سے تقاضا، ربی مال خرچ کرنا ہے، فلاں مہم آ رہی، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اوہ یہ تو میرا مال گیا، یہ تو میری جان چلی جائے گی، اب بول تو آیا بھی ہوگا لیٹ، بیٹھا بھی ہوگا دور، جوتی بھی اس نے رکھی ہوگی ساتھ، جیسی کوئی ایسی بات ہوگی حضور کی نگاہ کو اس دوسری طرف ہو اور سٹک لیے اور کھسک لیے۔ سمجھ آئی؟ یہ جب تک اجتماعیت کا تصور سامنے نہیں ہوگا ہم بھی مقامات سے نکل لیں گے، ایسے سمجھ نہیں آئے گی، معاف کیجیے گا۔ وہ اجتماعی جد و جہد حضور کے سامنے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، تو جو لوگ ان کے حکم کے خلاف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ ان پر کوئی آفت نہ آ جائے، اور یصیبہم عذاب الیم، یا ان کو دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ حضور کی مخالفت کی، ان کی حکم کی خلاف ورزی کی، عذاب آ سکتا ہے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ خوب جانتا ہے جس کیفیت اور حال میں تم ہو۔ ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فینبئوہم بما عملوا، تو اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ ان لوگوں نے اعمال کیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، آج تھوڑا سا وقت ہم نے زیادہ لے لیا، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ سورہ نور اسی نتیجے میں مکمل ہو گئی۔ بچے ماشاءاللہ آمین زور سے کہہ رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی آمین ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔